أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، صيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسالة صلوات. First of all, we are thankful to Allah Subhanahu Wa Taala who gave us the opportunity to gather here to commemorate the Shahada and martyrdom of our fourth Imam, Imam Sajjad alayhi salam. The messenger of Karbala. Before starting my majalis, I just want to share a few points with you, and then inshallah I will go to the topic of my majlis. First of all, I want to tell you that the language of this majalis will be inshallah in Urdu, but just for the respect of those people who do not understand Urdu, I will try to summarize the points which I will discuss in that majlis, either in the beginning or at the end, so that inshallah those who are attending these majalis, especially the youths and the kids, so that they can understand the topic of this majlis. Secondly, there is a request to the people who shared these majalis on the social media, Facebook, wherever the different medias. This topic which we are supposed to discuss is a complicated topic, and I think that we have to look at the seerah of all the masumeen, especially the seerah of Imam Sajjad alayhi salam, in a holistic and a comprehensive way. If you just go and look at one event which took place in the life of Imam Sajjad alayhi salam or any other Imam alayhi salam, it will not able to guide us in a proper way. So if we want to understand it, we have to understand the whole life of Imam Sajjad, and after that we can implement it in our personal life or in the society. So this is my just request, that if you want to share something, try to be more careful, that do not present Imam Sajjad in a way that will not picturize the true picture of Imam Sajjad. So inshallah, I am hopeful that you will listen to all these five majalis, and then after that we will able to picturize the true picture of Imam Sajjad, and on the basis of that inshallah he will be the uswa and the role model for all of us individually and on the society level. The next request and the next point I want to share is that definitely the seerah of Imam Sajjad or any seerah, this topic is a bit academic topic. So maybe during these majalis you will feel that there is no Nara Haidari, no Salawat and all this stuff. But inshallah, I will try to, I hope that you will be attentive and try to understand that this is an academic topic and we have to have a deep understanding of the seerah of Imam Masoom alayhi salam, so that it will be helpful. Otherwise, just right now, we have a superficial knowledge of our Imam and we think that we know something. Sometimes I feel that we are right now in the state of jahl-e-murakkab. We are in a form of ignorant, that we do not know that we are ignorant about the seerah of Imam Masoom alayhi salam. We feel, it seems to us that we know everything. We know the history of our Imam alayhi salam. We know the seerah of our Imam alayhi salam. But in reality, we do not know anything. Okay, so we have to understand and we have to make clear for ourselves that we do not know anything and we have to understand the seerah of our Imam from the scratch. So that in that way we can understand the seerah of Imam Masoom. Otherwise, if every time we feel that, okay, we know the Imam alayhi salam, for example, for Imam Sajjad, we normally know that, for example, Imam Sajjad alayhi salam was like in our society in Pakistan, India, we know that he is a bimar, okay? He was an ill person. So he spent his whole 35 years just crying on Imam Hussain alayhi salam. He didn't know anything. But just want to mention you that the life of Imam Sajjad alayhi salam is one of the critical period in the history of Imam Masoomin alayhi salam. Why I am saying like this? Just imagine that when the imamat of Imam Sajjad start, it is right after the shahadat of Imam Hussain alayhi salam. So at that time was the worst condition of the tashayyu at that time. Everybody was killed. Every person who is the lover of Imam Hussain alayhi salam was killed at the time. Just Imam Sajjad was the only male who left in Bani Hashim. Okay, so that was the worst condition for the tashayyu at that time. And what is the golden period of tashayyu? Can you name the golden period of tashayyu? That was the period of Imam Muhammad Baqir and Imam Jafar Sadiq alayhi salam. So you imagine that Imam Sajjad is living between the dark age and the golden period. So he take the tashayyu from this dark age towards that golden period. How come? What happened? What did Imam Sajjad did at that time so that he can bring this drastic change in the history of tashayyu? So we have to understand that specific period. And that is one of the, I'm saying that this is, that is why I'm saying that this is one of the most critical period in the history of Imam Masoomin alayhi salam, and we have to understand in depth so that we can know that what is the Imam Sajjad alayhi salam seerah and how we can implement it in our personal life. These are the few points I want to mention before starting my speech, and I am hopeful by understanding the importance of that topic you will be with me and you will try to understand in depth the seerah of Imam Sajjad alayhi salam. But in the beginning, I just want to make a disclaimer that when I'm explaining the seerah of Imam Sajjad, on one hand, it is one of the most important topic of the seerah of Imam Masoomin. On the other hand, it is one of the least discussed topic in the books of history and in our society right now. So definitely, you have to work hard, you have to be attentive towards it, and inshallah, I will try my best. But on the other hand, because I'm a student of the Hawza Ilmiya, I'm not a alim-e-deen or not a expert in the history. So definitely I will try to convey the expert opinion in this, and I will try to convey the seerah which is written by, for example, Shahid Mutahiri, for example, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, for example, Shahid Baqir Sadr. They have written something about the seerah of Imam Sajjad alayhi salam. I will try to convey that message towards you. And inshallah, we will try to understand the seerah of Imam Sajjad alayhi salam. After that, we will try to understand the era of Imam Sajjad so that we can find out that what are the teachings of Imam Sajjad we can implement in our daily life, both in the individual basis and on the basis of the society and the community. Please recite a salawat. Inshallah, today we will discuss about the importance of history, the true and the right definition or the precise definition of the seerah. What is the definition of seerah? What is the place of seerah in Islamic sciences? How much seerah is important in Islamic sciences? And what is the right way to read seerah? So these are the few questions. We'll try to answer these questions in today's majlis. And inshallah, if we able to pass these preliminary questions in this today's session, then inshallah from tomorrow's majlis we will directly start the seerah of Imam Sajjad. Otherwise, inshallah, we will continue with this preliminary discussions, inshallah, by tomorrow. Okay, so I'm changing my tone to Urdu, and inshallah, I will discuss this majlis in Urdu, and then afterwards, if I need, I will discuss some of the summary in the English. Please recite a salawat. Azadaran Imam Hussain, tariq, history, insani takamul ko samajhne ke liye ek ahem tarin wasila hai. Ye wo ilm hai ki agar main aur aap dikkat ke saath is ilm ka mutala kare, ki main shayad chand riwayat aur ayat ke samne saath aapke samne pesh karne ki koshish karunga ki aime alaihis salam ne khud quran ne kis qadar taqeed ki hai tareekh ka mutala karne ki, history ko padhne ki. Ye wo anmol khazana hai ki jiske andar wo principles chupe hue, wo usool chupe hue, wo sunnat e ilahi chupi hui hai ki agar main aur aap usko dar kar paye, agar main aur aap un principles ko extract kar paye, to main apni aainda zindagi ko aur behtar tareeke se گزار سکتا ہوں. مجھے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے, زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے, کیوں ایسا ہوا کہ فرد یا امتیں یا قومیں یا نیشنز تاریخ کے اندر فنا ہو جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں. وہ خداوند عالم کا وہ حقیقی راستہ جو کمال کا راستہ تھا اس کو طے نہیں کر پاتی ہے. جب انسان تاریخ کے ان مطالب کا مطالعہ کرتا ہے, اس کو حاصل کرتا ہے, ان سے درس حاصل کرتا ہے, اس سے عبرت لیتا ہے, تو درحقیقت وہ اپنا آئندہ کو روشن کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے مستقبل کس طرح سے گزارنا ہے, مجھے مستقبل کا راستہ کیسے طے کرنا ہے جو قوموں کے کمال کا باعث بن سکتا ہے. لہٰذا آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں, جب تاریخ کا ذکر کیا جاتا ہے, تو فقط قرآن میں موجود تاریخ کے واقعات داستانیں نہیں ہیں, فقط ہسٹوریکل فیکٹس نہیں ہے جس کو سن کے آپ اور میں سن کے خوشی کریں یا غم کریں, بلکہ یہ حقیقت وہ درس ہیں جو مجھے آپ کے لیے خداوند عالم نے بیان کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ اور یہ تمام قومیں اپنے لیے مستقبل کو طے کر سکتی ہیں. لہٰذا آپ قرآن کے کئی تاریخی واقعات کے بعد اس جملے کو بار بار پڑھتے ہوں گے, فاعتبروا یا اولی الابصار, عبرت لو اے وہ لوگوں کے جو صاحبان بصیرت ہے. کبھی قرآن کہتا ہے ان فی ذلک العبرت لاولی الابصار, ان قصوں کے اندر خداوند عالم نے عبرتیں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان بصیرت ہیں, جو دل کی آنکھیں رکھتے ہیں, جن کے دل اب تک بیدار ہیں اور ان واقعات کے ذریعے سے ان حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ان پرنسپلس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے بعد وہ اپنی زندگی گزارنے کے اصول حاصل کرتے ہیں. فقط امام علی علیہ السلام کا ایک لیٹر جو امام علی علیہ السلام نے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو لکھا, ایک بار درود بھیجے محمد علی محمد. اس کے چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرا مولا اس وصیت نامے کے اندر, میرے مولا کے دو وصیت نامے نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں. ایک وہ وصیت نامہ تھا جو امام علی علیہ السلام نے آخر وقت میں 19 رمضان کو ضربت لگنے کے بعد وصیت نامہ کہا تھا, جس کے ہر جملے کے بعد مولا کے بارے میں بعض روایات کے مطابق مولا بیہوش ہوتے جاتے تھے, مولا جملہ کہتے جاتے تھے اور بیہوش ہو جاتے تھے. یہ وہ وصیت نامہ ہے جو مولا کا بہت نہج البلاغہ کے طولانی ترین لیٹرز میں سے ہے, سب سے زیادہ طولانی لیٹر جس کو کہا جاتا ہے. ایک مولا کا وہ لیٹر ہے کہ جو مولا نے مالک اشتر کو لکھا تھا, یہ وہ لیٹر ہے کہ جو مولا نے خود امام حسن مشتبہ کو بے عنوان وصیت, امام نے جو ہے وہ وصیت کی ہے اپنے بیٹے امام حسن مشتبہ کو. اس وصیت نامے میں میرا مولا جو شروع کرتا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی طرف سے ہے, من ولدن فان, ایک ایسے باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو لکھا جا رہا ہے کہ جو فنا ہونے والا ہے, جس کی موت نزدیک ہے. جنگ صفین کے بعد میرا مولا اس وصیت نامے کو اپنے بیٹے کے لیے بیان کرتا ہے. اس وصیت نامے کے اندر میرے مولانا نے جس ٹاپک کے اوپر سب سے زیادہ تاکید کی ہے وہ ہے ہسٹری, وہ ہے تاریخ. کہ اپنے بیٹے کو خاص طور پہ کہا ہے کہ حسن, میرے بیٹے حسن, تاریخ کا مطالعہ کرتے رہنا, تاریخ میں رہنے والی امتوں کے واقعات کا مطالعہ کرنا اور اس سے اپنے لیے عبرت لینا. میرا مولا کہتا ہے کہ اپنے قلب کے لیے وذکر بما اصاب من کان قبل کا من الاولین, اولین قوموں میں سے, گزشتہ قوموں میں سے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے واقعات کا مطالعہ کرو. وصر فی دیارہم و آثارہم, اور ان کے آثار کے اندر, ان کے شہروں کے اندر, ان کے ملکوں کے اندر جاؤ اور سیر کرو. قرآن کے اندر جب یہ آتا ہے سیرو فی الارض, جاؤ دنیا کی سیر کرو. ایک سیر ہوتی ہے جس کو ہمارے یہاں پر اس وقت ویسٹرن سویلائزیشن میں خاص طور پر ٹورزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ٹورزم اس وقت در حقیقت عبرتیں لینے کے لیے نہیں ہے, بلکہ انسان کو حقائق سے دور رہنے کے لیے, ریالٹیز کو فراموش کرنے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ آپ پوری زندگی کے اندر جب تھک جاتے ہیں, واقعات سے, حالات سے پریشان ہو جاتے ہیں, تو جائیں دنیا کی مختلف مقامات کی سیر کریں, وہاں پر فحاشی اور عیاشی کریں اور ان تمام واقعات کو بھلا دیں. ٹورزم, سیر, دنیا کے دیگر مقامات کی زیارت کرنا قرآن کی نظر میں, اسلام کی نظر میں عبرت کے لیے تھا کہ انسان جائے, ان قوموں کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ خداوند عالم نے ان قوموں کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے خدا کا انکار کیا, اور جو لوگ خدا کے مطیع تھے ان کے ساتھ خداوند عالم نے کیا کام انجام دیا. لہٰذا میرا مولا اپنے بیٹے حسن کو یہ کہہ رہا ہے, حسن علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تاریخ کے قوموں کا مطالعہ کرو, ان کے شہروں کا زیارت کرو, جاؤ اور دیکھو خداوند عالم نے ان قوموں کے ساتھ کیا کیا, عبرت لو اپنے لیے. ایک طریقہ کار یہ تھا انسان جسمانی طور پر فزیکلی جائے ان مقامات کی زیارت کرے, اور ایک طریقہ یہ تھا کتابوں کی صورت میں تاریخ جو میرے اور آپ کے سامنے نقل ہوئی اس کا مطالعہ کرے اور ان واقعات سے اپنے لیے عبرت حاصل کرے. پھر میرا مولا کہتے ہیں وَنَزَّلُ فَإِنَّكُمْ تَجِدُهُمْ قَدْ انْقَتَلُوا عَنِ الْأَحِبَّةِ وَحَلُّوا دِيَارَ الْغُرْبَةِ, تم اس بات کو دیکھو گے کس طرح سے خداوند عالم نے ان لوگوں نے اپنے شہروں کو چھوڑا اور دیار غربت کا, اس دیار سے جو اس شہر سے اپنے آپ کو غربت کی کسی اور دنیا کے اندر جو ہے منتقل ہو گئے, یہ شہر جو ہے تنہا چھوڑ دیے. اور پھر اس کے بعد میرا مولا ایک ایک کر کے ان چیزوں کو ذکر کرتا ہے, لیکن اس کے بعد میرا مولا جو آخری جملہ کہتا ہے کہ اس قدر مطالعہ کرو تاریخ کا, یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرا مولا کہتا ہے کہ انک ان قلیل قد صرت کا احدہم, اس قدر تاریخ کا مطالعہ کرو جیسے تم ان میں سے ایک ہو جاؤ, جیسے تم نے ان کے ساتھ زندگی کری ہے, تم ان کے ساتھ حیات میں ان کے ساتھ شامل ہو. یعنی میں کہ جو 50 سال زندگی کرنے والا ہوں, میں جو 40 سال زندگی کرنے والا ہوں, جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں, قوموں کی ہسٹری کا مطالعہ کرتا ہوں, تو میں اپنی لائف کو ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہوں. میں 40 سال زندگی نہیں کر رہا تو میں 400 سال زندگی کر رہا ہوں, تو میں 4000 سال اپنی زندگی کو ایکسپینڈ کر سکتا ہوں اگر میں تاریخ میں رہنے والی قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کروں صحیح معنوں میں اور اسے درس حاصل کرنا شروع کروں. ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں, میں اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہوں. جو لوگ بوڑھے ہوتے ہیں, جو لوگ اولڈ ایجز میں ہوتے ہیں, ہمیں بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کے ایکسپیرینس سے آپ استفادہ کریں, انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے در حقیقت آپ دوبارہ سے مثلا ان راہوں پہ نہ چلیں, بلکہ ان کے تجربے سے استفادہ کریں اور اپنے لیے جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آپ اس ایکسپیرینس سے استفادہ کر کے بہت تیزی کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تاریخ بھی اسی طرح سے, تاریخ بھی وہ درس گاہ ہے, وہ یونیورسٹی, وہ دانشگاہ ہے کہ اگر میں اور آپ اس کا صحیح معنوں میں مطالعہ کریں تو ہم یہ کام کو انجام دے سکتے ہیں کہ اس ایکسپیرینس سے فائدہ حاصل کریں اور اپنے لیے درس لیں تاکہ ہم جو ہے وہ قدم آگے بڑھائیں. اس کے بعد میرا مولا خود کہتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو کہ بیٹا یہ بات تو میں نے تمہیں وصیت کر دی کہ تم تاریخ کا مطالعہ کرو. میں علی علیہ السلام اپنے بارے میں اب بتاتے ہیں کہ میں علی علیہ السلام انی و ان لم اکن امرت عمر من کان قبلی وقت نظر تو فی اعمالی. میرا مولا کہتا ہے کہ اے حسن میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے تاریخ کی قوموں کے ساتھ زندگی نہیں کی, میں نے قوم عاد و قوم سمود و ان تمام قوموں کے ساتھ زندگی نہیں کی, لیکن میں نے ان کے حالات کا مطالعہ کیا, میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری, در ان کے اخبار کے بارے میں کوشش کی. حتی اتو کا احدیم, یہاں تک کہ وہی میرا مولا جو ابتدا کے جملے میں کہتا کہ اگر تم تاریخ کا مطالعہ کرو گے تم ان جیسے ہو جاؤ گے, ان میں سے ایک ہو جاؤ گے. میرا مولا کہتے ہیں میں نے یہ کیا ہے, یہ علی کی سیرت ہے. علی کہتے ہیں میں نے یہ کیا ہے, میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, میں نے ہسٹری کو اسٹڈی کیا ہے, اور میں نے اتنا اسٹڈی کیا ہے کہ میں ان میں سے ہو گیا ہوں. بلکہ میرا مولا کہتا ہے بل کانی بمن تہا الیہ من امورہم قد امرت ما اولہم الی آخرہم, یہاں تک کہ میں نے آدم سے لے کر آخر تک کی تاریخ کو اس طرح سے مطالعہ کیا ہے جیسے میں اول تاریخ سے لے کر آج تک زندہ تھا علی علیہ السلام, میں علی علیہ السلام زندہ ہوں. اس طریقے سے تاریخ کو سمجھا, اور اب علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس پوری چیز جو میں نے مطالعہ کی اس کا نچوڑ, اس کی سمری, اس کا خلاصہ ان اے نٹ شیل میں تمہیں اس وصیت نامے میں دے رہا ہوں. امام حسن کو کہتے ہیں کہ مولا کہ میں علی اپنا سارا تجربے کا نچوڑ, اپنی ساری سمری جو ہے وہ اس وصیت نامے میں تمہیں دے رہا ہوں اے میرے بیٹے حسن. یہ صرف امام حسن کے لیے وصیت نہیں ہے, یہ وصیت ڈائریکٹلی امام حسن کے لیے, لیکن یہ سارا تجربہ میرے مولا نے ہم سب کے لیے دیا ہے. افسوس یہ کہ اس قیمتی خزانے سے میں اور آپ صحیح معنوں میں استفادہ حاصل نہیں کر پا رہے. یہ خزانہ کہ جو صحیح سجادیہ کی صورت میں, یہ خزانہ جو اصول کافی کی صورت میں, یہ خزانہ جو نہج البلاغہ کی صورت میں, یہ خزانہ کہ جو اس خزانوں کا منبع کہ جو قرآن کی صورت میں اور آپ کے درمیان موجود ہے, وہ ہم جیسے نا اہل وارثوں کے ہاتھوں میں ضائع ہو رہا ہے, جن کو ان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے. ہم وہ جواہر نہیں ہیں کہ جو احساس کر سکیں کہ یہ کتنے قیمتی ہیرے ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ان کو کوڑیوں کے دام میں فروخت کر رہے ہیں. اس بچے کی طرح جو شاید کوئی ہیرا اس کے ہاتھ میں دیا جائے تو اپنی گلی میں جو ہے اسے پتھر کی طرح ایک دوسرے کو مار کے کھیل رہا ہوگا اسے. ہم وہ کام کر رہے ہیں ان خزانوں کے ساتھ, ان حقیقتوں کے ساتھ, ان ریالٹیز کے ساتھ, وہ کہ جس کے اندر حقائق کو ذکر کیا گیا تھا, میں اور آپ اس طریقے سے جو ہے اس کو ضائع کریں. خداوند عالم سے دعا یہ کہ ہمیں صحیح معنوں میں تاریخ کو اور ان خزانوں کو کہ جس کے اندر تاریخ کے واقعات کو ذکر کیا گیا, پڑھنے, سمجھنے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ تاریخ, جیسے میں نے آپ نے کہا ہسٹری, جب میں اور آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے. میں اور آپ ان تاریخ کے کی ونڈو کے تھرو جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, ہسٹری کو دیکھتے ہیں, اس میں جھانک کر دیکھتے ہیں, تو اس میں موجود حقائق میرے اور آپ کے لیے عبرت کا باعث بنتے ہیں. لہٰذا میرا مولا ایک خطبے کے اندر, خطبہ نمبر 182 کے اندر بہت خوبصورت جملے کہتا ہے. میرا مولا کہتا ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي قُرُونِ السَّالِفَ لَعِبْرَةٌ. میرا مولا کہتا ہے جب تم ماضی کے سینچریز کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہو تمہارے لیے عبرت ہے. کیوں عبرت ہے؟ میرا مولا کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو, عین العمالقہ وابن العمالقہ, عین فرائنا و ابنا الفرائنا, جاؤ دیکھو مجھے بتاؤ تاریخ کے ان ہسٹری کے ان خزانوں کے اندر, ان تاریخ کے ان حقائق کے اندر مجھے بتاؤ کہ امالکہ کے جو خاص قوم تھے حضرت نوح کی اولاد میں سے, وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ وہ کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے وہ کہاں پر ہیں؟ وہ فرعون اور فرعون کے فرزند کہاں پر ہیں کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہو, یہ کہتے تھے کہ انا الحق انا ربکم العلیٰ, میں تمہارا پروردگار ہوں. یہ جو سب دعویٰ کرتے تھے وہ تاریخ کے اندر کہاں موجود ہیں؟ جاؤ اور تحریک کرو, تحقیق کرو, مطالعہ کرو, جا کے پھر اس بات کو اعلان کرو کہ وہ لوگ کہ جو خدا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے وہ آج کہاں ہیں تاریخ کے اندر, ان کا نام و نشان کہاں ہے؟ پھر میرا مولا کہتا ہے اے نا اصحاب المدائن الرس, ایک اور قوم کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے وہ قوم کی جو الذی قتل النبیین, جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا, وطفو سنن المرسلین, انبیاء کی سنتوں کو ضائع کیا, وحبو سنن الجبارین, اور جبارین ظالموں اپریشن کی حکومت کو جو ہے اپنے زمانے میں قائم کیا. کہاں ہے ان کا نام و شان؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو اس بات کا اعلان کرتے تھے اور آج تاریخ کے ان حقائق کے اندر, اس حال کے اندر مجھے بتاؤ کہ ان کا نام و نشان کہاں پر ہے؟ اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہاں ہیں وہ لوگ, این الذی ثاروا بالجیوش. اب تھوڑا سا ان کلمات کو آج کی دنیا میں بھی ترجمہ کرتے جائیں, آج کے زمانے کے فرعونوں کا بھی مطالعہ کرتے جائیں, میرا مولا کہتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی فوجوں کو مختلف علاقوں میں لے کے جاتے تھے, وَحَزَمُوا بِالْعُلُوفِ, اور ہزاروں لوگوں کو قتل عام کیا کرتے تھے, وَعَسْكَرُوا الْعَسَاكِرَ وَمَدَّنُوا مَدَائِنَ, جو بڑی بڑی فوجیں تیار کرتے تھے, جو ایٹم بم بناتے تھے, جو نیوکلیئر پاور تیار کرتے تھے, اور شہروں کو آباد کرتے تھے, شہروں کو آباد کرتے تھے یعنی اپنے شہر بناتے تھے, اور لوگوں کے سامنے ایک ایسا جلوہ پیش کرتے تھے کہ لوگ امپریس ہو جاتے تھے ان کی سویلائزیشن سے کہ مثلاً کیا ترقی یافتہ قوم ہے, اور یہ فریڈم کے نام پر پوری دنیا کے اندر جا کے اپنی لشکروں کو لے کر جاتے تھے کہ ہم آزادی لے کر وہاں پر جا رہے ہیں, ہم ڈیموکریسی لے کر وہاں پر جا رہے ہیں, اور وہاں پر جا کر اپنے ظلم و ستم کا شکار کرتے تھے لوگوں کو. میرا مولا کہتا ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ, اور آج کے فرعون بھی یہ بات سن لیں گے, آج جو اپنی فرعونیت کا دعویٰ کر رہے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد میں اور آپ تاریخ کے جب مطالعہ کریں گے آج کے بعد کی قومیں تو وہ بھی یہی اعلان کریں گی, کہاں ہے اس زمانے کے فلاں اور کہاں ہے اس زمانے کے فلاں کہ جو اپنی فوجوں کو مختلف ممالک میں لے کر جاتے تھے, لوگوں پر ظلم و ستم کا شکار کرتے تھے, اور پھر جو ہے وہ اپنے ملکوں کو آباد کر کے لوگوں کے سامنے یہ شو کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ سویلائز قوم ہیں, ہم ہے کہ جو دنیا کے اندر فریڈم لے کے جانا چاہتے ہیں, ہم ہے کہ جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہے کہ دنیا کو ڈیموکریٹک کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی, تاریخ مجھے اور آپ کو وہ عبرتیں دیتی ہے, وہ پیام دیتی ہے, وہ میسیجز دیتی ہے, وہ پرنسپلس بتاتی ہے کہ جس کے تھرو اگر میں اور آپ اس کو صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈ کریں, اس کو سیکھیں, تو نہ فقط تاریخ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے بلکہ یہ عبرت بنتا ہے کہ جس کے ذریعے سے میں زمانے حال کے اندر اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتا ہوں اور اپنے فیوچر کو بہتر بنا سکتا ہوں. اور یہ ہسٹری اور یہ تاریخ اگر صحیح معنوں میں اس کو جس طرح سے آئمہ معصومین علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے, اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو واقعی معنوں میں میرے اور آپ کے لیے درس بن سکتی ہے. ایک بار درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. تاریخ کے ان اہم ترین خزانوں میں سے, قیمتی ترین خزانوں میں سے جو ایک اہم ترین خزانہ میرے پاس آپ کے سب پاس موجود ہے, وہ سیرہ معصومین علیہ السلام کا موجود ہے. عزیزان گرامی, یہ معمولی خزانہ نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس, یہ ایک اہم ترین خزانہ ہے جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے, مجھے اور آپ کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا سوال جو مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ سیرت یعنی کیا, واٹ از دا ٹرو ڈیفینیشن, واٹ از دا پریسائز ڈیفینیشن آف سیرا, سیرا کیا ہے جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں. میں بہت مختصر اس بات کو عرض کرتا چلوں, بعض اوقات مجھے اور آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو کچھ ائمہ علیہ السلام نے یا انبیاء نے یا معصومین علیہ السلام نے کیا, ایکشنز کے جو انہوں نے انجام دیے, وہ جو ہے وہ سیرا ہے. نہیں عزیزان گرامی, وہ سیرا نہیں ہے. مثلا رسول کیا پہنتے تھے, رسول کیا کھاتے تھے, رسول کس چیز پر سوار ہوتے تھے, کیا سواری تھی رسول کی, اگر یہ سیرہ ہوتی تو میں اور آپ یہ کہیں گے کہ آج یہ سیرہ پریکٹیکل ہم اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تھے. رسول کی سواری کیا تھی, رسول کی سواری کیا تھی, رسول کس پر سوار ہوتے تھے, کون سی, بی ایم ڈبلیو پہ سوار ہوتے تھے, کیمل پہ, ہارس پہ, ڈونکی پہ, اس پہ جو ہے رسول کی سواری تھی. مجھے آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ رسول کی سیرت ہے تو میں اور آپ کیا کہیں گے, اگر آپ کو کہا جائے کہ الحمدللہ باہر جو ہے وہ ہر قسم کا گھوڑا اور ہارس اور ڈونکی اور سب کھڑے ہیں, آپ کس میں سوار ہونا چاہیں گے, تو آپ کہیں گے اٹس ناٹ پاسبل فار می, یعنی آج کی زندگی میں یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, آئی کین ناٹ فالو دس سیرا. رسول جو ہے وہ 30+ ڈگری سینٹیگریڈ کے اندر زندگی گزارتے تھے, آپ الحمدللہ اس مملکت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ -30 کے اندر آپ کو زندگی گزارنی ہے. آپ کہیں گے کہ جو رسول جو ڈریس پہنتے تھے میں اس ڈریس کو نہیں پہن سکتا, لہٰذا رسول کی سیرت از ناٹ امپلیکیبل فار می, میں اس کو امپلائی اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کر سکتا ہوں. اگر رسول کی سیرت یہی تھی تو پھر یہ سیرت جو ہے وہ میرے لیے قابل عمل نہیں ہے, یہ میرے لیے رول ماڈل نہیں ہے, میرے رول ماڈلس کوئی اور ہے جس کا مجھے مطالعہ کرنا ہے. ہم سسٹری کو چھوڑ کر, ہم سیرت کو چھوڑ کر پھر فکشن کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا. ہمارا بچے جو ہے وہ ہیری پوٹر کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں, اس کو اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کیا چیز خلق کر سکتے ہیں اپنے لیے. نہیں عزیزان گرامی, یہی رسول کی سیرت میرے لیے قابل عمل ہے, لیکن رسول کا عمل نہیں. واٹ از ڈن بائی پروفیٹ از ناٹ یور دا ہسٹری اینڈ دا سیرا. سیرا یہ ہے کہ رسول نے کیا, کیسے وہ عمل کو انجام دیا. دا میتھڈالوجی آف دا لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا ائمہ معصومین. وہ ہے جو ہمارے لیے سیرت ہے. یعنی کیا, دیکھیں رسول کس سواری پہ سوار ہوتے تھے وہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, مثلا رسول اونٹ پہ بیٹھتے تھے یا گھوڑے پر بیٹھتے تھے, بلکہ جو چیز میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کس طریقے سے رسول بیٹھتے تھے. مثلا جب رسول بیٹھتے تھے تو متوازیانہ بیٹھتے تھے, تکبر کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. یہ ہے جو پرنسپل ہے جو رسول نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کھایا تو کون سی ڈش رسول کے سامنے موجود تھی, بلکہ مجھے اور آپ کو جو چیز درس حاصل کرنی ہے رسول کی زندگی سے, کہ جب رسول بیٹھتے تھے اپنے دسترخوان پر تو رسول کے دسترخوان پر غلام بھی ہے اور رسول بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. امام سجاد جب دعوت دیتے تھے اپنے دسترخوان پر تو فقط عمرا کو دعوت نہیں دیتے، فقط اپنی سوسائٹی کے سو کالڈ ایک خاص طبقے کو اپنے پاس دعوت نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنے دسترخوان پر ان لوگوں کو بٹھاتے تھے جو اپنے زمانے کا مستضعف ترین طبقہ تھا، جس کو سوسائٹی کے اندر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. امام سجاد اس کو اپنے ساتھ دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ اور میرے ساتھ میرے دسترخوان پر ساتھ بیٹھو. بس یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ امام سجاد نے کیا کھایا، یہ امپورٹنٹ ہے کہ امام سجاد نے کیسے کھایا، اس چیز کو کس طرح سے ان پرنسپلس کو مجھے اور آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور وہ پرنسپلس ٹائم لمیٹڈ نہیں ہے، وہ یونیورسل پرنسپل ہے، وہ ہر زمان ہر مکان ہر پلیس اور ہر سینچری کے اندر امپلیکیبل ہے اور وی ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ. اور وہ چیز ہے کہ جو میری اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، وہ پرنسپلز ہیں جو مجھے اور آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے آئمہ علیہ السلام کی زندگی سے. اور وہ پرنسپلز اگر میں حاصل کر جائیں، وہ میتھڈالوجی اگر میں اور آپ سمجھ پائیں، تو اس کو کہا جاتا ہے سیرت. اور وہ چیز ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنی ہے. بس سیرت کی جب بات کی جائے گی امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں، تو امام سجاد کی زندگی کے رینڈم واقعات کو میں اور آپ مطالعہ کرنے کی یہاں پر کوشش نہیں کر رہے، بلکہ امام سجاد کی زندگی کی میتھڈالوجی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ میتھڈالوجی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ نے رینڈم واقعات کو پڑھنے کی کوشش کی، تو آپ اور میں اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ سیرت میرے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، آئی کین ناٹ فالو دس سیرا. لیکن اگر آپ سیرت سے ان پرنسپلس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقین جانیں کہ وہ اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے عظیم ہیں کہ نہ فقط میرے اور آپ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کو نجات دے سکتی ہے. لہٰذا امام معصوم علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر ہمارے کلمات کی حقیقت سے لوگ آشنا ہو جائیں، تو وہ سب کے سب ان کے مطیع و فرمان بردار ہو جائیں گے، وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کی اطاعت کرنا شروع کریں گے. افسوس تو یہ کہ وہ لوگ کہ جو آج امام علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، وہ بھی ان کو فالو نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے حقیقی معنوں میں ان کلمات کو اور ان اعمال کو، ان ایکشنز کو پرنسپلس کی فارم میں جاننے کی کوشش نہیں کی. ہم نے رینڈملی مختلف واقعات کو سنا، ہم نے رینڈملی سم ٹریڈیشنز کو سننے کی کوشش کی، اور بعض اوقات اس پہ کچھ واہ واہ کی اور بعض اوقات جو ہے اس پہ گریا کیا، اور بس یہاں سے محفل سے نکلی اور پھر میں ہوں اور میری زندگی ہے. میری زندگی میں نہ امام نظر آتے ہیں، نہ امام کی ایکشنز اور ان کی سیرہ نظر آتی، کیونکہ آج تک میں نے اس کو ان پرنسپلس کے تھرو ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. بس یہ سیرت کی ڈیفینیشن ہے جس کو میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں. لہٰذا جب میں امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مطالعہ کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہم ان پرنسپلس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جس کی بیسس کے اوپر امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری ہے. ہم ان رینڈم واقعات کو معلوم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں. وہ اسٹریٹجک گول امام سجاد کا کیا تھا جس کے اوپر امام نے زندگی گزاری ہے پوری، اور جس کے بیسس کے اوپر ہم ان تمام رینڈم واقعات کو بہت اچھے طریقے سے تحلیل کر سکتے ہیں. پزل کے وہ سارے پیسز جو اس وقت ہمارے سامنے بکھرے ہوئے ہیں، ان سب کو جمع کر کے ایک خوبصورت پزل کی فارم میں لا سکتے ہیں. پھر پزل کا ہر ٹکڑا ہمارے لیے قابل فہم ہوگا، ورنہ ہر چیز ہمیں جو ہے وہ بہت ہی رینڈم نظر آئے گی کہ جو ہمیں خود کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی یہ کیسی شخصیت ہے. ہمیں خود ایک شخصیت کے اندر تضاد نظر آئے گا، ہمیں خود ایک شخصیت کے اندر کانٹرڈکشن نظر آئے گا. عزیزان گرامی، بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں کانٹرڈکشن نظر آتا ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جب میں زندگی دیکھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ حیات منت ذلہ ان دائی ابن دائی قد رغد بین اثنتین بین الثلۃ والذلہ حیات منت ذلہ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہى عن فلیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا. اس طرح کے ہزاروں جملے میرے مولا کی زندگی میں نظر آتے ہیں. اور دوسری طرف ہم باقی ائمہ کی زندگی دیکھتے ہیں، تو ایک حد تک پوری ہمیں تقیے سے بھری ہوئی نظر آتی ہے. ہمیں دیکھتے ہیں کہ ظالم کے مقابلے میں امام خاموشی اختیار کرتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آیا یہ کانٹرڈکشن ہے دو افراد کا کہ جس کی ایک کی نیچر کے اندر یہ تھا کہ وہ جنگ کرنا چاہتا تھا اور دوسرے کی نیچر جو ہے وہ صلح طلب تھی؟ ایسا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ بعض اوقات آپ کو مجھے نظر آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار درود بھیجو، ان کی سیرت کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں، تو دیکھتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام بہت ہی فقیرانہ، بہت ہی سادہ، بہت ہی سمپل لائف گزار رہے ہیں. امام علیہ السلام کے سامنے کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جو کی روٹی کھاتے جو کی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, اس قدر سخت روٹی تھی کہ اپنے پیروں سے میرا مولا جو ہے اس کو توڑتا تھا اور پھر اس کو جو ہے وہ کھاتا تھا. لیکن آپ امام علی رضا علیہ السلام کی, امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کا جب مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں نہیں, بہت ہی آرام دہ زندگی جو ہے وہ امام علیہ السلام گزار رہے ہیں, بہت ہی رفا کے اندر, بہت ہی جو ہے وہ ویلدی زندگی امام علیہ السلام گزار رہے ہیں. ایک تضاد نظر آتا ہے کہ یہ کیسا کانٹرڈکشن ہے کہ ایک امام اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے اور دوسرا امام جو ہے وہ اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے. یہ جو کانٹرڈکشن مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے عزیزان گرامی, یہ فقط دو اماموں کی زندگی کے درمیان فرق نہیں ہے. آئیے ایک امام کی زندگی میں ذرا روشنی ڈال کے کوشش کرنا شروع کرتے ہیں. اب امام حسین علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, 10 سال میرے مولا نے اس زمانے میں زندگی گزاری جو معاویہ کا دور تھا. اکثر موقع پر میرے مولا نے خاموشی اختیار کی, سکوت اختیار کیا, جبکہ یہی امام حسین علیہ السلام یزید کے دور کے اندر اس قدر کھل کے یزید کے خلاف قیام کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں یزید کی حکومت کے خلاف ایک ریولوشن کی, ایک قیام کی, اور کہتے ہیں کہ اس حکومت کو فنا کرنے والا الاسلام یا السلام, اس اسلام کے اوپر سلام, مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا علی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لیکن وہی امام, خود امام حسین, میں بھی امام حسن امام حسین کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, خود امام حسین کی زندگی میں جب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو جو وہ ظاہری طور پر انیشلی آپ کو ایک کانٹرڈکشن نظر آتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا, امام نے ایک موقع پر سکوت اختیار کیا اور ایک موقع پر جو ہے وہ اعلان بغاوت کیا. آپ امام سجاد کی زندگی دیکھنا شروع کریں, امام سجاد, کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی ہے, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. امام سجاد کی جب میں اور آپ کربلا کے بعد جو سخت ترین موقع تھا امامت کا, کوفہ اور شام کے بازار کے اندر, دربار کے اندر, یزید کے سامنے, ابن زیاد کے سامنے, اس لعین کے سامنے, اس فاسق و فاجر اور شارب خمر کے سامنے میرے مولا کے خطبات کا مطالعہ کرنا شروع کرے, یہ فرزند علی زبان علی سے کس طریقے سے خطاب کر رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ میرا مولا علی علیہ السلام 40 سال بعد دوبارہ سے کوفہ کے اندر جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہے. خطبہ سے کوفے کے لوگوں کو وہ یاد تازہ ہو گئی کہ جس طرح سے علی علیہ السلام خطبے دیا کرتے تھے. لیکن یہی مولا امام زین العابدین امام سجاد 2 سال بعد واقعہ حرہ کے اندر مدینے کے اندر موجود, مدینے کے اندر قتل و غارت گری کی جا رہی ہے, ہزاروں لوگوں کو قتل کیا جائے گا, مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی, امام سجاد نے کچھ بھی نہیں کیا, سکوت, سکوت محض, کمپلیٹ سائلنس. کیوں؟ اگر امام کو اپنی جان کا خوف تھا تو یہ جان کا خوف تو کوفہ اور شام کے دربار میں زیادہ خوف تھا کہ اس وقت یزید اپنی طاقت کے نشے میں میرے مولا کو آرام سے شہید کر سکتا تھا, اور اس نے ایک دو بار یہ کوشش بھی کی امام کے خطبے کے مقابلے میں. بس امام کو جان کا خوف نہیں تھا, ہمیں وہ اسٹریٹجی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک موقع پر یہی امام کہ جس کے بعض روایات کے مطابق جس کے گلے میں توک ہے اور پیروں میں زنجیریں ہیں, ظالم کے دربار میں کھلے عام اس کا مقابلہ کرتا ہے, اس کو باغی اور تاغی کہہ کر خطاب کرتا ہے, لیکن وہی امام ایک اور موقع پر سکوت اختیار کرتا ہے. جو کانٹرڈکشن مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اور آپ ابھی تک سیرت کو صحیح معنوں میں تحلیل نہیں کر پائے, صحیح معنوں میں انالائز نہیں کر پائے پراپر طریقے سے, جو اس سیرت کو تحلیل کرنے کا تقاضا تھا, جو ذمہ داری تھی. لہٰذا رہبر معظم ایک بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں, رہبر کہتے ہیں کہ جب تم ائمہ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو, اور یہ ایک گولڈن پرنسپل ہے سیرت کے مطالعے میں, وین ایور جب بھی آپ سیرت کا مطالعہ کریں اس پرنسپل کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیے گا, اس کو اپنے ساتھ رکھیے گا تو آپ کو سیرت کو تحلیل کرنے میں, سیرت کو سمجھنے میں بہت ہیلپ ہوگی. وہ گولڈن پرنسپل کیا ہے؟ گولڈن پرنسپل یہ ہے کہ میں اور آپ جب ائمہ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اس طریقے سے مطالعہ کریں کہ فقط ایک ہستی ہے کہ جس کی لائف اسپین جو ہے وہ 250 to 260 years ہے, یہ 14 ہستیاں نہیں ہیں, یہ کلہم نور واحد ہے, یہ ایک نور واحد ہے کہ جو 260 یا 250 سال کی زندگی گزار رہا ہے. اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد. بس یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اور آپ کہیں کہ حسین جنگ طلب تھے اور حسن صلح پسند تھے. نہیں عزیزان گرامی, یہ ایک حقیقت کے 14 نام ہیں, یہ ایک حقیقت کے 14 جلوے ہیں, یہ ایک نور سے نکلی ہوئی 14 کرنیں ہیں. وہ ایک حقیقت ہے کہ جو آپ کے سامنے 14 ناموں سے جلوہ گر ہوئی ہے. آپ خدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ذات واحد ہے جس کے 100 نام ہیں, ٹھیک ہے, 100 صفات ہے, 100 ایٹریبیوٹس ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ذات واحد ہے, یہ 100 نام کیسے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ ذات واحد کے 1000 جلوے ہیں, 100 جلوے ہیں کہ جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پہچنوایا جاتا ہے. یہ 14 ہستیاں بھی اسی خداوند عالم کی آیات ہے زمین کے اوپر, کہ جو مختلف ناموں سے, کوئی صادق ہے تو کوئی باقر ہے, کوئی زین العابدین ہے, یہ سب کے سب جلوے ہیں خدا کی رحمتوں کے, خدا کے غیظ, مثلا کوئی خدا کے غضب کو خدا کی رحمت کا جلوہ ہے تو اسے کاظم کا نام دیا گیا, کوئی خدا کی صداقت کا جلوہ ہے تو اس کو صادق کا نام دیا گیا, کوئی خدا کی تقوی کا جلوہ ہے تو اس کو تقی کا نام دیا گیا. یہ سب کے سب نور واحد ہیں, ان کی سیرت کا جب میں اور آپ مطالعہ کریں تو اسی طریقے سے مطالعہ کریں کہ میں ایک شخص کا زندگی کا مطالعہ کر رہا ہوں جس کا لائف اسپین جو ہے وہ 250 ایئرز ہے. بس یہ سوال پیدا نہیں ہوگا آپ کے ذہن کے اندر کہ ایسا کیوں کیا, یا دو اماموں کی پرسنل صفات کے اندر, پرسنل کوالٹیز کے اندر فرق تھا لہٰذا یہ نتیجہ, وہ نہیں. عزیزان گرامی, امام حسین کی جگہ کوئی بھی امام ہوتا تب بھی وہ یہ ڈیسیشن لیتا, اور امام حسن کی جگہ کوئی بھی امام ہوتا تب بھی وہ یہی ڈیسیشن لیتا جو امام حسن علیہ السلام نے لیا. ایک بار درود بھیجے محمد والے امام. اور سیرت کو اس طرح سے پڑھنے کا ڈھنگ, طریقہ, روش, انداز, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, علماء نے اپنی طرف سے نہیں کہا, بلکہ یہ خود اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ سیرت کے ایک رینڈم ایونٹ سے اپنے لیے دلیل لینا مت شروع کرو, ورنہ دھوکہ کھا جاؤ گے, ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. میرے مولا کی خدمت میں, امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے, چند لوگ آتے ہیں امام کی خدمت میں. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 18, مولا کی خدمت میں آتے ہیں, مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا نے اپنی داڑھی کے بالوں کو خضاب نہیں کیا تھا, اس کو جو ہے وہ رنگ نہیں کیا تھا. مولا کی خدمت میں آتے کہا, رسول خدا کے زمانے میں ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے, ایک بدر الدین محمد سوری مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ خطبہ نمبر نہیں ہے بلکہ امام کے سینگز میں سے, کلمات و کسار میں سے 18 نمبر ہے. میرے مولا سے کہتے ہیں کہ رسول خدا سے ہم نے خود سنا ہے, غیر الشیب ولا تشبہ بالیہود. میرا مولا, رسول خدا نے ہم سے یہ فرمایا تھا کہ اپنی داڑھی کو, شیب کہتے ہیں کہ جب داڑھی کے بال سفید ہو جائیں, جس طرح سے مجھ جیسے لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی داڑھی کے بال جو ہے وہ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو امام سے کہتے ہیں کہ ہم نے خود رسول سے سنا ہے کہ غیر الشیب, یہ جو تمہاری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں اس کو جو ہے وہ کلر کر لو, اس کو جو ہے وہ خضاب کر لو, اور اس کو بلیک کر لو, تاکہ دوبارہ سے جو ہے بلیک کر لو, اور یہودیوں کے وہ کام کے جو یہودی کرتے تھے اس کی طرح سے تم بھی کام انجام نہ دو. در حقیقت شاید میرے مولا کو وہ منافق جو ہے وہ ایک طعنہ دینا چاہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ رسول کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے اور آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے رسول نے منع کیا ہے. باب مدینۃ العلم کے پاس آ کر یہ لوگ مشورے دینا شروع کرتے ہیں, یہ لوگ یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں رسول زیادہ سمجھ میں آ گیا ہے اور علی علیہ السلام کو حق سمجھ میں نہیں آیا, رسول سمجھ میں نہیں آیا. اب علی علیہ السلام نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ تم جس چیز کو حق سمجھ رہے ہو وہ حق نہیں ہے, علی سے پوچھو کہ حق کیا ہے, اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ علی سے پوچھا جائے, کیونکہ رسول نے کیا کہا تھا, علی مع الحق والحق کو مع علی. بعض اوقات جب نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض اوقات امام علی علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آتا ہے, کہا مولا سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے. بعض جنگوں کے درمیان جب ایک مقام پر جو ام المومنین ہو اور ایک مقام پر امیر المومنین ہو تو حق کو تشخیص دینا آسان نہیں ہوتا. کہا علی مولا سمجھ میں نہیں آ رہا حق کہاں پر ہے باطل کہاں پر ہے, تو مولا نے ایک پرنسپل بتایا, مولا نے کہا کہ پہلے حق کو پہچانو, جب حق سمجھ میں آ جائے تو پھر اہل حق کو خود بخود پہچان لو گے، جو حق کے ساتھ ہو وہ اہل حق ہے. شاید جو لوگ آئے تھے وہ علی علیہ السلام کے پاس، وہ بہت ابتدائی مراحل پہ تھے، وہ ابھی حقیقی معنوں میں ولایت کو سمجھ نہیں پائے تھے. میں کہوں گا مولا آپ یہ کہتے تھے پہلے علی کو پہچانو، حق خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ رسول نے خود کہا تھا کہ علی مع الحق والحق کو مع علی. بس علی اور حق دو حقیقتوں کا دو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دو اور حقیقتیں نہیں ہیں کہ تم پہلے حق کو پہچانو پھر جب تم دیکھو کہ علی ان کے ساتھ ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ حق کہاں پر. نہیں عزیزان گرامی، علی عین حق ہے، حق عین علی ہے. میرے مولا کو جب ان لوگوں نے آ کر یہ کہا تو مولا نے کہا کہ رسول خدا نے یہ جب حکم دیا تھا تو اس کی سرکمسٹانسز سم تھنگ ڈفرینٹ تھی، وہ کچھ اور انوائرمنٹ تھی کہ جس میں رسول نے حکم دیا تھا. کیوں حکم دیا تھا؟ کہا جب بدر و احد و حنین کے اندر ہم اور دیگر جنگوں کے اندر ہم کفار کے مقابلے میں کھڑے تھے، ہم یہودیوں کے مقابلے میں کھڑے تھے، تو رسول خدا نے کہا اپنے آپ کو جوان شو کرو، you have to show that you are young, تاکہ یہ لوگ امید نہیں بنا کہ یہ سب کچھ بوڑھے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، چند دنوں میں سب کے سب مر کھپ جائیں گے اور اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. ان کے سامنے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرو کہ وی آر ینگ، ہم جوان ہیں اور ہم اپنی جوانی کو شو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس خام خیالی میں وہ لوگ مبتلا نہ ہو کہ یہ لوگ سب چند بوڑھے لوگ ہیں گے جو بہت جلد جو ہے وہ اس دنیا سے فنا ہو جائیں گے. بعض اوقات ہم آج کے دور میں خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر جب مساجد کو دیکھتے ہیں نماز جماعت کے اندر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ چند بوڑھے ہیں کہ جو ہر وقت نماز جماعت کے اول صف میں، شاید اس دنیا کے لوگوں کو بھی یہ امید ہے کہ بہت جلد یہ سب کے سب مر کھپ جائیں گے اور ساری مسجدیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی اور پھر اسلام کا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہوگا. اسی لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف ممالک سے جو ہے ریفیوجیز کو قبول بھی کریں گے، جو بھی یہاں پر آئے گا ان شاء اللہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا اور ان کے رنگ میں رنگ جائے گا. انشاءاللہ کہ ایسا نہیں ہوگا، ہمارے جوان جو ہے وہ اس نام کو اس یاد کو جو ہے وہ زندہ رکھیں گے. خیر، رسول خدا کو کہا کہ تم یہ جو رسول خدا نے کہا تھا امام علی ان کو توضیح دے رہے، ان کو ایکسپلین کریں گے رسول خدا نے جو کہا تھا وہ کیوں کہا تھا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رسول کا ایک جملہ یاد کر لیا اور آ کے میرے سامنے جو تکرار کر رہے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقت میں یہ کیا حقیقت تھی. کہا اس زمانے کے اندر یہ سچویشن تھی، لہٰذا رسول نے ہمیں کہا کہ تم یہ حالت کو اختیار کرو اور اپنے آپ کو جوان شو کرو ان لوگوں کے سامنے. اور اس کے بعد میرا رسول خدا امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ البتہ آج کا دن، آج کے حالات، آج کے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں. اب وہ حالات نہیں ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں. لہٰذا میرا مولا کہتے ہیں اب میں اصول تمہیں بتاتا ہوں. فامرؤن مختارا، ہر مرد، ہر شخص اختیار رکھتا ہے جیسا وہ چاہے. اف یو وانٹ ٹو کلر ہز ہیئر ہی کین ڈو اٹ، اگر وہ چاہتا ہے کلر کرنا تو کر سکتا ہے، اگر نہیں چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے. لہٰذا وہ اصول کے جو تم رسول کی سیرت سے دیکھنا چاہتے ہو، وہ ایک خاص مقام پر، ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے مخصوص تھا. یہ پوری رسول کی زندگی کے اوپر اور اسلام کا ایک کلی پرنسپل نہیں ہے. اسی طرح سے مختلف واقعات کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، ائمہ معصومین کی زندگی کے اندر، ائمہ علیہ السلام نے یہ چیز ہمیں اور آپ کو سکھائی ہے کہ عزیزان گرامی یہ طریقہ کار ہے سیرت کو سمجھنے کا. ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اور اپنی بات کو تمام کروں. امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص آتا ہے جس کا نام تھا سفیان ثوری، امام کی خدمت میں آتا ہے، بہت ہی عارف، زاہد، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، ہاتھ میں تسبیح، سر پہ سجدے کا نشان، سر پہ ٹوپی، امام کی خدمت میں آ کے امام کو درس عرفان دینے کی کوشش کرتا ہے، امام کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عرفان کس کو کہتے ہیں، خدا کی اطاعت کس کو کہتے ہیں. امام سے کہتا ہے کہ مولا، امام صادق کے جیسے میں شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا، امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام اچھا لباس پہنتے تھے، نیا لباس پہنتے تھے، اور وہ لباس پہنتے تھے کہ جو اس وقت سوسائٹی کے اندر ایک اچھا لباس مانا جاتا تھا. مولا سے کہتا ہے کہ مولا، آپ نے سیرت رسول اور سیرت امام علیہ السلام، اپنے اجداد کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، آپ کو اس طرح کا لباس پہننا چاہیے جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں، پھٹا پرانا بوسیدہ لباس پہن کے آتے ہیں سوسائٹی کے اندر، ہم رسول خدا کی سیرت کو زندہ رکھنے والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کی سیرت پہ عمل کیا، آپ نے اس رسول کی سیرت کو فراموش کر دیا، اس کو بھلا دیا ہے. امام علیہ السلام نے اس کے سامنے وہی جواب دیا. امام نے کہا کہ تم جو ہے وہ غلطی کا شکار ہو، یہاں پر تم نے صحیح معنوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھا ہی نہیں، کہ رسول کی سیرت یہ نہیں ہے कि फटा पुराना लिबास पहनाया जाए, पुराना लिबास जो है वो दिया जाए, बल्कि वो प्रिंसिपल जो मुझे और आपको रसूल की सीरत से लेना है वो ये लेना है कि आपको ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है कि जिस तरह उस सोसाइटी के एक नॉर्मल अफराज ज़िंदगी गुजारते, ख़ास तौर पे वो शख्स कि जो उम्मत का लीडर हो, उम्मत का इमाम हो, उम्मत का रहबर हो, उम्मत की रहबरी जिसके हाथ में उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, ताकि दूसरे लोग इस बात को फील ना करें कि मैं गरीब हूँ, मेरे घर में जो है वो अच्छा खाना नहीं है, मेरे बच्चों के लिए अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। जब वो अपने रसूल को देखते हैं, अपने इमाम को देखते हैं, अपने लीडर को देखते हैं कि वो भी इसी तरह से सादा ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसको सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं जो इस ज़िंदगी गुजार रहा हूँ ये कोई आम ज़िंदगी है, मेरा लीडर, मेरा रहबर भी इसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है। हाँ, वो प्रिंसिपल जिसको तुम्हें फॉलो करना है वो ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तवाज़ो थी, रसूल खुदा की ज़िंदगी में मुसावात थी, रसूल खुदा की ज़िंदगी में अदालत थी, रसूल खुदा की ज़िंदगी में मुवासात थी, कि गुरबा के साथ ऐसा बर्ताव करते थे कि उनको ये एहसास ना हो कि रसूल खुदा की ज़िंदगी बहुत आरामदेह ज़िंदगी है और वो लोग तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारे। मैं जो फ़र्जंद रसूल हूँ मैं भी इस बात को फॉलो करता हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी ज़रूरत पड़ी मैंने भी इसी तरह से ज़िंदगी गुजारी है, और ये वो प्रिंसिपल है जिसको तुम्हें फॉलो करना है, ना वो कि जो तुम समझ के बैठे हो कि मुझे इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। बस हकीकी मानों में अगर तुम्हें रसूल की सीरत को समझना है तो आओ आले रसूल से पूछो कि रसूल की सीरत के प्रिंसिपल्स क्या हैं। लिहाजा हमें मिलता है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनके गोडाउन के अंदर, जिनके जो वेयर हाउस के अंदर अंबार लगा हुआ था माल दौलत का, जब उनको खबर मिलती है कि मदीने के अंदर कहत हो गया है, मदीने के अंदर लोगों के पास खाने पीने की चीज़ नहीं है, अपने गुलाम को बुलाते हैं और कहते हैं कि जितना भी माल इस वक्त वेयर हाउस में मौजूद है सब का सब मार्केट में जाके नॉर्मल रेट के ऊपर उसको बेच दो। वो चीज़ के जो उस वक्त मार्केट में कहत की वजह से $1 की $100 में बिक रही थी, इमाम ने कहा उसको रियल वैल्यू के ऊपर $1 में मार्केट के अंदर बेच दो। गुलाम कहता है मौला अगर मैं इस वीट को, इस गंदम को मार्केट में फरोख्त कर दूंगा, मार्केट में बेच दूंगा, तो मैं और आप क्या करेंगे, मैं और आप खाना कहाँ से खाएंगे, कहत का ज़माना है। मौला ने कहा लोग कहाँ से खाना खा रहे हैं, ये जो लोग अतराफ मदीना में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। कहा वो लोग कभी जौ की रोटी खाते हैं, कभी भूखे पेट सोते हैं। कहा मौला ने कि मैं भी वही काम करूँगा जो लोग कर रहे हैं, अगर वो भूखे पेट सोते हैं तो मैं जाफर सादिक, मैं रसूल खुदा का फर्जंद भी वही काम अंजाम देने वाला हूँ, जाओ ये सब का सब जो है वो मार्केट में नॉर्मल वैल्यू पे फरोख कर दो। लिहाजा यहाँ पर समझ में आता है कि किस तरीके से आपको सोसाइटी के अंदर मुसावात कायम करनी है, किस तरह से आपको सोसाइटी के अंदर अदालत कायम करनी है, किस तरह से आपको सोसाइटी के मुख्तलिफ जो लेवल्स बन चुके हैं हमारे दरमियान, जो हमने डिवाइड कर दिया सोसाइटी को मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर, कोई अमीर है कोई गरीब है, इसको आपस में कैसे बैलेंस करना है, ये दर्स है कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत से मुझे और आपको मिलता है। बस वो प्रिंसिपल्स के जो सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुझे और आपको हासिल करने, अगर हम उसको सही मानों में समझने की कोशिश करते हैं, इस 250 ईयर्स के पूरे स्पैन को एक अच्छे तरीके से तहलील करने की जब कोशिश करते हैं, तो हम उन प्रिंसिपल्स तक पहुंच पाते हैं कि जो दर हकीकत सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम है। और ये वो सीरत है कि जो वन ऑफ द रिसोर्स है इस्लाम को समझने का। जब मैं और आप कहते हैं कि इस्लाम को समझने के चार अहम बुनियादी रिसोर्सेज हैं, मनाबे हैं, कौन कौन से मनाबे हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा, अक्ल, हॉली बुक, सीरा ऑफ मासूमीन अलैहिस्सलाम, कॉन्सेंसस और इंटेलेक्चुअल थिंकिंग या रैशनल थिंकिंग। ये चार चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो एक फ़कीह, एक मुज्तहिद इज्तिहाद करता है और इस्लाम को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जब मैं सुन्नत की बात करता हूँ तो वहाँ पर जो हम सुन्नत की बात करते हैं वो यही सीरत है, इस तरीके की सीरत है कि जो मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है, और उसके बाद ये सीरत मेरे और आपके नमूना अमल बन सकती है। मैं फ़कत इशारा कर दूँ और अगर मौका मिला तो कल इस बात को कंटिन्यू करूँगा, वो ये है कि इस टॉपिक की अहमियत इस वजह से बढ़ जाती है। एक तो ये खुद ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मुश्किल हमारे सामने पेश नहीं आती, कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आती, तब भी ये टॉपिक अपनी जगह पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आज की सोसाइटी के अंदर, आज के इराक के अंदर, मेरा आप अपने कानों से बार बार ये आवाज़ें टकराती हमारे कानों से कि जिसके अंदर लोग अपनी इंडिविजुअल डिसीशंस को, अपने सोसाइटी में रहने वाले डिसीशन को, कम्युनिटी के कुछ डिसीशंस को तौजीह कर रहे होते हैं आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत से। मैं बस सिंपल एग्जांपल आपके सामने पेश करूंगा, इसके सही और गलत होने का फैसला मैं नहीं कर रहा हूँ आपके सामने कि ये काम सही है या गलत है। काम समझाते कि वो जो चीज़ जिस बात का ऐलान किया जा रहा है वो सही है गलत है, लेकिन जो तरीक़ेकार है, जो मेथड अप्लाया जा रहा है, वो मेथड जो है वो एटलीस्ट गलत मेथड है। मसलन अगर आपके सामने कोई कहेगा कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस या डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन कैनेडा, आपको जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको वोट डालना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं इस बात का फैसला नहीं कर रहा हूँ अभी कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो मेथड अपनाया जाता है, जो तरीक़ेकार अपनाया जाता है, वो क्या अपनाया जाता है, कहा जाता है कि फ़लाँ इमाम ने अपने ज़माने में ज़ालिम हुकूमत का साथ दिया, इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम ने वली अहदी कबूल की, लिहाजा आपको भी जो है वो ज़ालिम हुकूमत के साथ, तागूत के साथ जो है वो यू हैव टू एक ऐसा रोल प्ले करना चाहिए कि अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए हमारे उनके साथ, हमारा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कभी बाज़ औक़ात आज़ादारी के अंदर बहुत सारी इस वक्त वीडियोज़ जो है वायरल हुई हुई है, किसी एक चीज़ को सही या गलत साबित करने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत के एक स्पेसिफिक इवेंट को उठाया जाता है उस पूरे कॉन्टेक्स्ट से हटा के, और कहा जाता है कि देखिए इमाम ने ये किया या इमाम ने ये नहीं किया, बस आप भी ये करें, ये ना ये काम नहीं करें। नहीं अज़ीज़ाने गिरामी, ये तरीक़ेकार जो है सही तरीक़ेकार नहीं है, ये मेथडोलॉजी है वो सही मेथडोलॉजी नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम के एक इंडिविजुअल एक्ट को उस पूरे कॉन्टेक्स्ट से अलग करके अगर मैं और आप अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करने की कोशिश करेंगे, हम गलती का शिकार होंगे, हम जो है वो गलत रास्ते पर निकल जाएंगे। आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं, रसूल खुदा की वो मशहूर हदीस क्या है, इन्नी तारिकुम फीकुमुस थकलैन किताबल्लाह व इत्रती अहले बैती, बस कुरान और अहले बैत जो है वो सिक्के के दो रुख हैं, एक वजन करने के दो पल्ले हैं कि जिसके ऊपर जो है वो हकायक को तोलना होगा आपको, और ये दोनों जो है वो अजीम हस्तियाँ हैं जिनको साथ मुझे और आपको लेना होगा। कुरान के अंदर भी इसी तरह से, अगर कुरान को आपने कुरान की एक आयत को आप कॉन्टेक्स्ट से अलग करने की समझने की कोशिश करें, आप गलती का शिकार होंगे। आपने वो मशहूर हिस्ट्री के अंदर वाकया पढ़ा होगा कि जब यजीद ने ये जुमला यजीद से या बाज़ और लोगों से मशहूर है कि जब वो कहते हैं कि कुरान में आया है ला तकरबुस सलात का मतलब क्या है, नमाज से नज़दीक ना हो, यू शुड नॉट बी कम नियर टू द नमाज और सलाह, ओके। उसने कहा कि ये तो कुरान के अंदर आया है, और कहता है कि तुम मुझे बताओ कुरान के अंदर शराबी की क्या मुजम्मत की गई है, जो अल्कोहल पीता है उसकी क्या मुजम्मत की गई है, जबकि नमाज करने वालों की कहा गया है कि जो है ना वो फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों पर जो है खुदा का वैल, खुदा का अज़ाब, खुदा की जो है वो बुराई नाजिल हो। अब अगर एक आयत को आप पूरे कॉन्टेक्स्ट से अलग करके समझने की कोशिश करें तो वो आप सबको, मुझे आपको समझ में आ रहा है कि वो गलत तरफ आपको लेकर जाएगी। एनन यही काम सीरत मासूमीन के साथ है। अगर आपने सीरत मासूमीन के एक वाक्य को, एक इवेंट को, एक कॉल को मासूम के अलग किया पूरी हिस्ट्री से, पूरे वाक्य से, पूरी पिक्चर से, पजल के उस पीस को अलग करके और माशरे के दरमियान पेश करना शुरू किया अपने काम को, सोसाइटी के कामों को, कम्युनिटी के कामों को, फ़कत उस एक वाक्य को अगर तहलील करना शुरू किया तो ना फ़कत मैं और आप गुमराह हो जाएंगे बल्कि पूरी इस उम्मत को जो है वो किसी और सिम्त लेके जाना शुरू कर देंगे। लिहाजा ये एक सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में मुझे और आपको और ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है, अपने आप अपनी शख्सी ज़िंदगी के बारे में भी और उन डिसीशंस के बारे में जो कम्युनिटी के डिसीशंस है, कि हम ऐसा ना हो कि मासूम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के एक इंडिविजुअल इवेंट से कोई डिसीशन लें कि जो हकीकी मानों में इमाम अलैहिस्सलाम का मकतब, इमाम अलैहिस्सलाम की प्रिंसिपल जो है वो काम नहीं हो। इस दुआ के साथ ही खुदावंद आलम हमें हकीकी मानों में सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम और ख़ास तौर पर इस मज़लूम इमाम की सीरत, कि जिन्होंने इमामत का अहम तरीन रोल प्ले किया है, सेंसिटिव तरीन टाइम के अंदर ज़िंदगी गुजारी है, उनकी सीरत को समझने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक बार दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद को। शब जुमा है, शब ज़ियारती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुबारक हो उन लोगों को, खुश नसीब है वो लोग के जो आज अपने आका और मौला की बारगाह में शब जुमा इमाम के हुजूर में हाजिर हैं, इमाम को सलाम कर रहे हैं। अगर पॉसिबल तो लाइट्स बंद कर दें। इमाम के हुजूर में हाजिर हैं, इमाम को हुजूर के साथ अपने वजूद के साथ जो है वो सलाम कर रहे हैं। रिवायात के मुताबिक, कामिल ज़ियारत की रिवायात के मुताबिक शब जुम्मा वो रात है कि जिसके अंदर मलाइका सफ़ दर सफ़ इस बात के मुंतज़िर होते हैं कि बारगाह अहदियत से اجازِ زیارت ملے اپنے آقا مولا سرور و سردار کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ایک سلام کر سکیں. بعض روایت کے مطابق شاید مادر حسین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹی کی زیارت کے لیے تشریف لاتی. مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے، آپ کے حضور میں پیش ہو سکے. یہاں اسی سرزمین سے ہزاروں کلومیٹرز دور آپ کو ایک سلام کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا سلام آقا اور مولا کی بارگاہ میں قبول ہو. سب ساتھ مل کر خلوص دل کے ساتھ اپنے آقا اور مولا کو سلام کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزان گرامی، عزاداران امام حسین، امام حسین کے فرزند علی زین العابدین کا ذکر ہوا. دل چاہتا ہے کہ مصائب میں امام کے اور ایک اور بیٹے علی کا ذکر کروں جس کا نام علی اکبر تھا. شاید حسین نے جن لوگوں سے ودا کی اس میں سخت ترین ودا، سخت ترین خدا حافظی میرے مولا کی اپنے جوان علی اکبر سے تھی، جو خلقن و خلقن و منطقن ان کے بابا، ان کے جد رسول اللہ سے مشابہ تھا. لیکن عجیب ہے، مقتل کا جملہ یہ ہے، سید ابن طاووس اپنے لوحف میں لکھتے ہیں کہ فلما لم یبکی معه سوا اہل البیت، جب حسین کے اصحاب و انصار سب شہید ہو گئے، حسین کے یہ سارے پروانے اپنی جان کو اس شمع کے گرد نچھاور کر چکے، تو حسین کا ایک جوان جس کا نام علی اکبر تھا وہ حسین کی بارگاہ میں آتا ہے اور حسین سے کہتا ہے فاستعذنا، حسین سے جنگ کی اجازت چاہتا ہے. عجیب ہے، یہ فرزند برومند، یہ رسول کی نشانی، حسین کی بارگاہ میں آتی ہے، اذن جہاد چاہتی ہے. حسین کو معلوم ہے اذن جہاد در حقیقت اذن شہادت ہے، لیکن روایت یہ کہتی ہے، مقتل یہ کہتا ہے فاذن اللہ. علی اکبر نے کہا بابا اجازت، حسین نے کہا بیٹا جاؤ، تمہیں خدا کی راہ میں قربان کیا، جاؤ علی اکبر، تمہیں خدا کی راہ میں قربان کیا. مقتل کا جملہ یہ، حسین نے اجازت تو دے دی، لیکن ایک بار مقتل یہ کہتا ہے فنظر الیہ نظر عائس، ایک ایسے شخص کی طرح حسین نے علی اکبر کو نگاہ کی جیسے ایک مایوسانہ نگاہ، ارے آخری نظر حسین نے اپنے علی اکبر پر ڈالی اور روتے ہوئے یہ کہا ثم قال اللهم اشهد، اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا، فقد برز علیہم غلامون، اے پروردگار اس جوان کو اس ظالم قوم کی طرف بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا رسول، ارے وہ جوان اس ظالم کی بارگاہ میں جا رہا ہے جو خلق میں، جو صورت میں، جو سیرت میں، جو اخلاق میں تیرے رسول کے مشابہ تھا، یہاں تک کہ وَقُنَّا اِذَا شَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ، جب بھی ہمیں یہ امید ہوتی تھی، جب بھی ہمیں تمنا ہوتی تھی کہ رسول کی زیارت کرے، ہم علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے، ارے اس کو میں رسول ان ظالم قوم کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم. مقتل کا جملہ یہ ہے، علی اکبر نے بہت سخت یاد کیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد علی اکبر پلٹ کے واپس آتے ہیں، ایک سوال کیا بابا کی بارگاہ میں، بابا اگر چند قطرے پانی مل جائے، اگر چند قطرے پانی مل جائے تو میں ایسا جہاد کروں گا، میں کہوں گا علی اکبر تم کیوں پلٹ کر واپس آئے ہو حسین کی بارگاہ میں، مگر تمہیں اللہ تج کی صدائیں نہیں آ رہی، ایک بار حسین نے کہا بیٹا اکبر جاؤ بہت جلد تمہیں تمہارے نانا سیراب کریں گے حوض کوثر سے. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی ایک بار کربلا کے بند میں یہ صدا گونجی یا بتا علیک منی السلام, بابا علی اکبر کا سلام قبول کرے. روایت کا جملہ یہ حسین علی اکبر کے جنازے کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. ایک بار وضع خدہ ولا خدے حسین نے اپنے گالوں کو علی اکبر کے گالوں پہ رکھا. میں کہوں گا خدا کسی باپ کو اس طرح کا سخت مرحلہ نہ گزارے, لیکن ایک موقع کربلا کے بند میں ایسا آیا جب یہ باپ اپنے بیٹے کو خدا حافظ کر رہا ہے. میں کہوں گا علی اکبر اس وقت کہا دے جب حسین زیر زلجنہ سے زمین پر تشریف لا رہے تھے. ارے کوئی نہیں تھا جو حسین کی خدمت میں آئے. ارے ہاں وہ ظالم آئے, کوئی پتھر لے کر آ رہا تھا, کوئی نیزہ لے کر آ رہا تھا, کوئی تیر لے کر آ رہا تھا, اور میرے حسین بارش ہو رہی تھی. ارے میرے حسین پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون اذن بقضائه وتسليما لامره لا معبود سواك يا ارحم الراحمين. ماتم حسين.